الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کس کو
جی بولیے
آپ نے ریزسٹنس کا آپ نے بات کی وہ تھوڑی سی ذرا ایک نیا کانسیپٹ تھا دو کوشچن ہیں میرے ایک تو یہ تھے کہ یہ جو اولیاء ہے اللہ ہیں اور جیسے جیسے آپ کا نفس طاہر ہوتا جاتا ہے اولیاء اللہ کی اس ڈائریکشن میں انسان جاتا ہے تو ریزسٹنس ان کی کم ہوتی جاتی ہے جیسے ہمارے ہم نے کئی ایگزامپلز میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ان کو جو دنیا اور شیطان بودر کرنا کم کر دیتے ہیں اور ان کا جو ڈائریکشن ہے ٹورڈ اللہ وہ بڑھتی جاتی ہے لیکن ان کی ایلیویشن میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس کم ہو رہی ہے لیکن ایلیویشن بڑھ رہی ہے لیکن آپ نے جو بات کی تھی اس میں کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ جتنی ریزسٹنس زیادہ ہوگی اتنی آپ کی ایلیویشن ہوگی
اتنی آپ کے نفس کی طاقت میں اضافہ ہوگا دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا نا اس کو ریزسٹنس کو اگر آپ ایک ڈیٹرنٹ اور اس کے اعتبار سے دیکھیں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی ان فیکٹ جو جتنا زیادہ جس کا درجہ بلند ہوتا ہے نا اس کے لیے متوجہ رہنے کی ریکوائرمنٹ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ ہم لوگ مثال کے طور پر دن میں 10 گناہ کرتے ہیں اور خدا ہمیں کچھ نہیں کرتا لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ خالی حکم خدا کا انتظار کیے بغیر عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور خدا نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور کہا کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ٹھیک ہے تو یعنی ریزسٹنس آپ خالی ہم جو بات کر رہے ہیں نا ہم نے جو بات کی تھی وہ اپنے معیار کے مطابق کی تھی یعنی ہماری مراد تھی ریزسٹنس سے شیطانی ریزسٹنس یا جسمانی ریزسٹنس ٹھیک ہے انسان جب اوپر جاتا ہے تو اس قسم کی رکاوٹیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک نارمل انسان ہے پہلے اس کو نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بہت دشواری ہے یعنی نماز فجر اس کے لیے ایک ریزسٹنس پیش کر رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ ریزسٹنس کس وجہ سے یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یا جسم کی سستی کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر وہ نماز شب اور نماز فجر کے لیے وقت پر بیدار ہونا شروع ہو گیا ہے تو ان اعمال میں سے اس کے لیے ریزسٹنس ختم ہو گیا ہے اب اس کا ریزسٹنس کیا ہے یعنی اس کو کہاں پر تو وہ کرنا ہے متوجہ ہونے پہ توجہ پر کہ میری ایک لہجے کی توجہ نہ ہٹے میری توجہ کامل تر ہو میری خدا کے ساتھ عبادات اور تعلقات تو وہ جو بات ہماری تھی نا انہیں کہ جب آپ اوپر کے لیول پہ جاتے ہیں تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے لیکن یہ عالم عالم تکلیف ہے ٹھیک ہے اس عالم تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک مکلف ہے انڈر سم لوڈ ہے انڈر سم اوبلیگیشن ہے وہ جس بھی معیار کا انسان ہو اور جتنا زیادہ انسان کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کی اوبلیگیشن سخت ہوتی ہے یعنی یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے نقطہ نظر سے وہ کوئی خدائی پروگرام کیے ہوئے روبوٹ ہیں ہم ان کو اس بات کا کریڈٹ ہی نہیں دیتے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اور تمام پیشنز اور ہر چیز رکھتے ہوئے وہ معصوم ہے ہم اس بات کو انہیں کریڈٹ ہی نہیں دیتے ٹھیک ہے ورنہ عظمت کس بات کی ہے پھر یعنی خدا کی نظر میں خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند درجہ اور مقام کس بات کا ہے اگر خدائی نے ان کو پروگرام کر کے ایسا بنا دیا یا مجبراً ایسا بنا دیا تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے کہیں بھی یعنی کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے یا ایسے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے کہ انہوں نے تو کچھ اعتراض بھی کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف ایک بات کو سمجھنا چاہا تھا اس پر خدا نے کہا تھا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم کہ میں تم کو انی اعوذ بکا کہ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کا مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کا تم کو علم نہیں ہے ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. تو کچھ بھی نہیں بھائی, کسی کا بیٹا غرق ہو جائے نظروں کے سامنے اور اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہو پوچھنے کی کہ یہ کیوں ہو گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا. تو وہ جو جملہ ہے نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے, یا عربی میں کہتے ہیں کہ کیا حسنات الابرار سیئات المقربین, ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے, بلکہ ان فیکٹ ان کا جو ظاہراً پل صراط ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, اور اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں, یعنی ہم آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں جب تھوڑی بھی بہت کسی چیز کی توفیق حاصل ہوتی ہے نا, ریئل توفیق, ٹھیک ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جس کو آپ کہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آنے لگی یا میں یوں سوچنے لگا, وہ کوئی خاص بات نہیں, سمجھ میں آنا اتنا کوئی خاص بات نہیں, ریئلی آپ کے اوپر جب کوئی حقیقت کھلتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے دل کی نگاہیں جب کسی حقیقت کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو باقی رکھنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے, بہت ٹف ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اس کو سنبھالنا. ہاں ہر طریقے سے, لیکن جو یعنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جسمانی اور شیطانی ریزسٹنس لو لیول کے لوگوں کے لیے, جو معنوی ریزسٹنس ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے قلب کے اندر سے اٹھ رہا ہوتا ہے, وہ ہائی لیول کے لوگوں کے لیے, اور اس ریزسٹنس کے اگینسٹ ورک کرنا بہت مشکل ہے, ہمارے لیے تو تقریباً ناقابل تصور ہے اس قسم کے رکاوٹوں کو عبور کرنا یا ان مراحل پہ جانا. اور اس کی جو صاف بات ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں شہداء کو یا اور دیگر اور اس قسم کے معاملات میں, تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک انسان ہے وہ کس طریقے سے ان مراحل کو عبور کر کے شہادت اور قربانی کی راہ تک پہنچتا ہے. یعنی دو باتیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو یہ کہ نعوذ باللہ وہ کوئی جنگلی انسان ہو, ٹھیک ہے, کہ جس کی نظر میں مرنا مارنا کوئی بات ہی نہ ہو, یا اگر واقع ایک مومن ہے اور ایک اچھے معیار کا مومن ہے, تو اس کے لیے کتنا ریزسٹنس اس کو عبور کرنا پڑے گا, یہ اور ریزسٹنس ہے. یعنی کہ معنوی میدان کا ریزسٹنس بہت زیادہ مشکل ہے, جو ہائی لیول کے لوگوں کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس کو عبور کرتے ہوئے یا جن مراحل پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنے مقام پہ رہتے ہیں. جی, اور دوسری بات, اچھا ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے توبہ کی, اور توبہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی تھی وہ یہ کہ ہماری نظر میں زیادہ تر توبہ جو ہے وہ کیا ہے, گناہوں کی معافی مانگنا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کا حقیقی مطلب گناہوں کی معافی نہیں ہے, بلکہ توبہ کا حقیقی مطلب فرام دا ڈومین آف ڈارکنیس ٹو دا ڈومین آف لائٹ حرکت کرنا اور منتقل ہونا ہے. یعنی توبہ حقیقتاً وہ برج ہے جو اس تاریکی والی دنیا سے اور اس روشنی اور نور والے عالم کے درمیان انسان خود بناتا ہے, ٹھیک ہے, یہ برج ہر انسان کو خود بنانا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقتاً توبہ کا معنی یہ ہے, توبہ کا مطلب یہ ہے. تو اس پر حدیث بھی ہے, یعنی چہل حدیث کے اندر بھی ہے, اور جیسا میں نے کہا تھا کہ جو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا رسالہ لقاء اللہ ہے, اس میں انہوں نے خدا کی ملاقات کی طرف جانے کے پہلے مرحلے کو ہی توبہ قرار دیا ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک انسان تاریکی کے اندر پھنسا رہے گا وہ خدا کی طرف حرکت کیسے کرے گا, خدا کی ملاقات کے لیے کیسے تیار ہوگا. تو سب سے پہلے تو اس کو وہاں سے نکلنا ہے, وہاں سے باہر آنا ہے. اس میں میں دو باتیں اور ایڈ کر دوں جس کا پچھلی دفعہ میں نے سرسری ذکر کیا تھا, کہ علامہ طباطبائی نے رسالۃ الولایہ میں, یعنی کہ جس کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی اور آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی, علامہ طباطبائی کے نفیس ترین آثار میں سے قرار دیا. چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا تھا, اور کہا ہے کہ اس میں علامہ نے شاید یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں کھل کے بات کی ہے, ورنہ ایک عارف ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہر جگہ چیزوں کو چھپایا ہے. صرف اتنا تھوڑا تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جیسے یعنی کہ میزان پڑھ کے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میزان میں انہوں نے کوئی بہت زیادہ چیزیں کھولی نہیں ہیں. میزان کے اندر انہوں نے بیسیکلی ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, سالڈ پلیٹ فارم بنایا ہے قرآن فہمی کا, اور اس کے بعد انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ اگر تم اس قابل ہو تو پک کر لو سرے کو اور آگے چلو, میزان یہ ہے. لیکن رسالۃ الولایہ میں انہوں نے کافی کھل کے بات کی ہے اور ایسی گفتگو کی ہے کہ جو شاید اگر اس کو باقاعدہ ایسے کر دیا جائے تو اس کو 10 درس تو خالی اس کو ایکسپلین ہی کرنے میں لگ جائیں کہ معاملہ کیا ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے یا ظاہراً مومنین کے 3 درجات بتائیں, ٹھیک ہے, یعنی خدا کو دین کو قبول کرنے والے لوگ بھی 3 کیٹیگریز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری, یعنی پہلی والی وہ کیٹیگری کہ جو زیادہ تر مومنین اسی میں ہیں, اور وہ ہیں کہ ایمان کے باوجود ان کا محور اور ان کا مقصد دنیا ہے. یعنی آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ زیادہ تر مومنین جو ہیں ان کی فکر دنیا سے باہر نہیں نکلتی ہے, کہ وہ جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ان کا دماغ جس طرف بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ دنیا ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, یہ باتیں بعض اوقات تھوڑی سی انوائنگ لگ سکتی ہیں لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا, کہ جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم نے تمام معاملات کا ذکر کیا ہے, یعنی مجاہدات بھی ہیں, حکومت اسلامی بھی ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن ان تمام مباحث میں محور جو ہے وہ فقط اور فقط توحید اور آخرت ہے. اس کو قرآن کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ لیں, یعنی جتنی جگہ پر بھی تمام باتوں کا ذکر, یعنی اگر تم مثال کے طور پر دولت کریمہ کے قیام کی بات کرو تو کیوں قیام کی بات کرو, اس لیے کہ ایک کریمانہ حکومت جو ہے وہ تمہیں کریم بنائے گی, اس کے یعنی کہ ایک کریمانہ حکومت کے اندر رہ کر تمہارے باکرامت ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں بنسبت ایک غیر مکرم حکومت میں زندگی گزار کے, تاکہ تم آخرت میں یعنی خدا سے ملاقات کے وقت سرخرو ہو سکو. تو ہر چیز کا جو محور ہے, مرکز ہے, فوکس ہے, آبجیکٹیو ہے, وہ سب کا اس طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر مومنین اس کے برعکس ہیں, مومنین و مسلمین, کہ ان کے دین کا بھی محور دنیا ہے, یعنی وہ دین بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے, یا ان کے دین کے اندر بھی, یعنی مثال کے طور پر کہ ان کے دین میں اس وقت سے مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کی دنیا مسئلے میں پڑ جائے. ان کا دین اس وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے جب ان کی دنیا بخیریت و خوبی رواں دواں ہوتی ہے.
تو ہم سب کی بات ہے,
مطلب انہوں نے کیا ہے کہ یہ مومنین, یہ ایک لیول, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کیٹیگری میں کتنے لوگ لائی کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ لیول ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو تام الیقین ہے, تام یعنی کمپلیٹ یقین والے. کمپلیٹ یقین والے مومنین کیسے بنتے ہیں اور کیوں کر بنتے ہیں, جب ان کے اندر صداقت کامل ہو جاتی ہے. بہت بہت ہی لطیف اور بہت, یعنی وہی بات ہے کہ اسی لیے نا کہ ان حضرات نے اسی لیے کہا ہے کہ ایک ایک جملہ اتنا عظیم ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک جملے میں سمندر ہے. یعنی انسان کا ہمارا یقین کیوں نہیں کامل ہو رہا خدا اور آخرت پہ, اس لیے کہ ہم میں سچائی کی کمی ہے. یعنی تامل یقین کو انہوں نے کس سے ایکویٹ کیا ہے, ان کی صداقت کامل ہو جاتی ہے, وہ ظاہر اور باطن دونوں میں صادق ہو جاتے ہیں. कि अपनी ज़िंदगी में कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई गलत बातों पे कंप्रोमाइज नहीं है, गलत चीज़ों की जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं कि एक चीज़ गलत है, एक चीज़ झूठ है, लेकिन जो हमारे, जैसे पहले भी हमने बात की तफसील से, कि हमारा नंबर वन झूठ हमारे बहुत सच्चे होने के बावजूद कहाँ पर आता है? असबियत की वजह से आता है। याद है असबियत पे पूरी गुफ्तगु, कि क्योंकि फलां साहब मेरे कौम के हैं, मेरे कबीले के हैं, मेरे उसके हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे हम मजहब हैं, तो मैं उनकी 10 बातों पे पर्दे डाल दूंगा, 10 जगहों पे सच्चाई को कंप्रोमाइज कर दूंगा, 10 जगहों पे इवन सच को झूठ बना दूंगा। तो यकीन का कमाल किससे बराबर है? सच से। कि अगर हम अपनी जात में, यानी कि हम अगर खुद को ऐसा बना लें कि सबसे पहले तो खुदा के सामने सच्चे हों, खुदा से झूठ बोलना बंद करें, खुदा से झूठी किस्म की डीलिंग्स बंद करें, अगर बुरे हैं तो खुदा के सामने जाके खड़े हो जाएं कि मैं बुरा हूं, यानी हर दिन बात करें कि मुझ में ये खराबी है, मुझ में ये बुराई है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी मदद करें, और मैं जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही हो जाऊं। हम कभी खुदा से इस तरीके से बात नहीं करते। तो ठीक है, उसके बाद ये लेवल जो है कि तामुल यकीन, यानी जिनका यकीन कामिल है, ये वो लोग हैं कि जिनकी सच्चाई मुकम्मल हो गई, जिनमें झूठ का कोई शम्मा और जर्रा नहीं है, ये हकीकी मोमिन है। ठीक है, एक इसके ऊपर वाला जो दर्जा वो बयान करते हैं वो कौन है? वो है तामुल इनकता, जिनका मादियत से और दुनिया से कट ऑफ मुकम्मल हो चुका है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, सूरह दहर की आयत है, जहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहिश्त का जिक्र है, उसमें ही है वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि और उनको पिलाई उनके रब ने वो शराब जो पाक करने वाली है। अब भी मामूली बात नहीं, रब हर एक को थोड़ी ये शराब पिलाता है, रब के हाथ से सकाई हर एक को थोड़ी नसीब होती है। तो ये सिवाय उस मकाम के कि जहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस जन्नत का जिक्र है, जो शुरू वहां से होती है, युतअमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तो छठे इमाम से पूछा गया है कि ये कौन सी शराब है जो आपके रब ने आपको पिलाई? तो आपने फरमाया कि ये वो शराब है कि जिसने हमें मिनत दनसिल अकवान, यानि जितना कुछ भी आलम कौनो मकान में है उसकी निजासत से पाक कर दिया। ये क्या है? ये तामुल इनकता है। ये हाईएस्ट लेवल के लोग हैं जिनका इनकता गैर इल्लाह से कामिल है। तो कहते हैं कि ये जो ईमानी दरजात हैं, इसके तीन ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब जाहिर है कि इसका खाली एक लेवल तो नहीं है, इसके अंदर भी एक जोन है, फिर दूसरे में एक जोन है, तीसरे में एक जोन है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि ज्यादातर मोमिनीन वो हैं कि जो दुनिया से बाहर नहीं है, जिनका दिन का दीन भी दुनिया के गिरदी तवाफ कर रहा है, और जहां उनकी दुनिया मुतासर होती है वैसे ही वैसे उसके साथ साथ दीन भी मुतासर हो जाता है। कि हमारे लिए, यानी जैसे मैं आपको बहुत मिसालें सुना चुका हूँ इसकी, खास तौर से इनकलाब के इसमें तो बहुत हैं, सदर इस्लाम में बहुत हैं, खुद करबला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कि इंसान कैसे अपनी दुनिया, अपने दीन को अपने दुनिया से पाक करता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम खुदा की तरफ पलटने की बात करते हैं, खुदा की तरफ लौटने की बात करते हैं, उस डोमेन या लिकाल्लाह की बात करते हैं, तो वो लिकाल्लाह जो है ना, वो ये, यानी वो तौबा को जो ये हजरात पहला मंजिल और पहली सीढ़ी करार देते हैं, तो उसका मतलब ही यही है कि तुम जो इस डोमेन ऑफ डार्कनेस में फंसे हुए हो, हर तरफ से तुम्हारे हाथ पैर किसी न किसी जंजीर से बंधे हुए, और अगर किसी भी इंसान की बातिनी आंख खुल जाए तो वो बहुत आसानी से इस चीज़ को देख सकता है कि ये दुनिया हकीकतन एक बंजर वीराना है जिसमें ये शयातीन और भयानक किस्म के लोग घूम रहे हैं, ऊपर ऊपर से एक खूबसूरत सा खोल उस पर सुपर इम्पोज हुआ हुआ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर वो कल्ब वाली आँख खुल जाए किसी इंसान की तो वो इसको बहुत आराम से देख सकता है, उसको ये चीज़ साफ तौर से नज़र आती है कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक हौलनाक भयानक वीराना है। यानी इसको भी जैसे अल्लामा तबातबाई ने कहा था सूरह यासीन की आयत के ज़ैल में कि जिसमें है ना कि खुदा ने ज़ुलुमात को खल किया फिर उसके ऊपर से हम दिन को खींच लेते हैं, فَانْسَلَخَ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, تو اس آیت سے استدلال انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا حقیقتاً ظلمت اور تاریکی ہے, دن اس پر سپر امپوز ہے, دن اس پر آتا ہے اس کو روشن کرتا ہے پھر دن اس میں سے نکل جاتا ہے, حقیقتاً یہ بے ذات ہی تاریک ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اور بے ذات ہی تاریک کا کیا مطلب ہے کہ پھر یہاں سے جو لوگ دل لگاتے ہیں ان کا کیریکٹر بھی ظلمانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کیریکٹر میں بھی وہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جو تاریکی ساری تاریکی اور ظلمت والی ہیں۔ تو یہ اس سے ہجرت کرنا, یہاں سے باہر نکلنا, اس کے اصل مزاج کو پہچاننے کے بعد اس سے جان چھڑانا, بھاگنا, فرار کرنا, اور یہ لفظ قرآن کا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, سورہ الذاریات کے آخر میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, فَفِرُّوا بھاگو فرار کرو خدا کی طرف, میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں پھنسے ہو تم, آگے صرف تھوڑی سی دیر کے لیے امتحان کے واسطے تم ہو یہاں پہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا اس کو۔ ففروا الی اللہ, اور یاد ہے خیال عدیل کے گھر میں ہم نے اس آیت پہ بات کی تھی, میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی, یاد ہے بی بی سی والی, کہ کس طریقے سے وہ جو ایک اگوانا ہے اس کے پیچھے سانپ پڑتے ہیں جی۔ تو یہی معاملہ ہے۔ تو توبہ جو ہے حقیقتاً اپنا گھر, اپنا سامان, اپنا جسے کہتے ہیں سرمایہ, اٹھا کے فرام دا ورلڈ آف ڈارکنیس سے ٹورڈز دا ورلڈ آف لائٹ منتقل کرنے کا نام, یعنی وہ برج بنانا ہے, وہ پل بنانا ہے, وہ رستہ بنانا ہے کہ جس کی ذریعے سے ہم یہاں سے نکل کے ادھر جا سکیں, اور پھر اس میں جب جائیں گے آپ تو ظاہر ہے کہ جانے کا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے, صداقت ہے۔ یعنی ہم کیوں اس ورلڈ آف ڈارکنیس کو نہیں ترک کر پاتے, اس جھوٹ کی وجہ سے جس کو ہم نے ڈیلیبریٹلی اپنے اوپر لادا ہوا ہوتا ہے, اور وہ جھوٹ اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو انہی میں سے کسی چیز سے آ رہا ہوتا ہے, یا ریاکاری سے آ رہا ہوتا ہے, یا خود پسندی سے آ رہا ہوتا ہے, یا عصبیت سے آ رہا ہوتا ہے, یا حسد سے آ رہا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے جھوٹ انہی بیماریوں سے نکل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں اس تاریک عالم سے باہر نہیں نکل, یعنی ان کا جیسے کہتے ہیں نا ان کا پھندا بنا کے شیطان ہم کو پکا لیتا ہے, ہم کو پرواز نہیں کرنے دیتا, اس کے ذریعے سے پکڑ لیتا ہے۔ تو صداقت اپنی کامل ہو جائے, ہم یہاں سے ہم نکلیں اس سیکنڈ ٹیئر پہ جائیں, اور اگر خدا دے تو پھر مقربین کے مقامات کی طرف پرواز کریں۔ تامل انقطاع, یعنی کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو لے گئے وہاں تک, اور میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ جو جس طریقے سے امام خمینی نے بھی نوجوانوں کو, حالانکہ بہت لوگ اس بات پہ کرٹیکل ہیں, لیکن مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جتنا زیادہ اس دور میں شہادت کی طرف متوجہ کرایا تھا, پروبیبلی یہی ریزن تھا کہ اس والے مقام کی طرف لے جائیں, وہ تامل انقطاع والے مقام کی طرف۔ اور لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو خاص طور سے اس دور میں, بعد کا مجھے ابھی کا نہیں مجھے اتنا پتہ, لیکن اس دور میں میں نے اس چیز کو بہت کلوزلی فالو کیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی تربیت تھی ہے, وہ جتنے لوگ بھی इस मैदान में जा रहे थे जान देने के लिए, उनकी उनका दीनी मेयार बहुत आला था। इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया, यानी उनकी मारिफत और उनका कुरान से, नहजुल बलागा से, इन सब से ताल्लुक़ बहुत एक्सेप्शनल था उनकी अक्सरियत का। सब तो नहीं हो सकते 100%, लेकिन उनकी अक्सरियत का। तो ये एक रास्ता दिया था उस वक्त कि तुम, मतलब वो दीन की बुनियादों को मजबूती से पकड़ते हुए इस इनकता वाले रास्ते की तरफ चले जाओ कि दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू योर होम, कि अगर मौका मिले तो अपने घर जाने का ये बेहतरीन रास्ता है। बहरहाल, तो तौबा के हवाले से जो हदीस है वो भी मैं पढ़ के दो चार बातें और फिर इसमें से लिकाल्ला में से तौबा की कुछ बात कर लेते हैं कि काफ़ी की रिवायत है छठे इमाम से कि आप फरमाते हैं इज़ा ताबल अब्दु तौबतन नफूहा, कि जब तौबा कर ले कोई बंदा तौबे नफूह, नफूह का क्या मतलब है, खालिस, अहब्बहुल्लाहु फसतरा अलैहि फिद्दुनिया वल आखिरा। तो अगर कोई बंदा, अब आप इस लफ्ज़ पे गौर करें कि ये नहीं कहा कि कोई इंसान अब्द, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि तौबा करने के लिए अब्द होना पहली शर्त है कि बंदा खुद, इंसान अपने को बंदा खुदा समझे, और अब्द खुदा समझेगा तो फिर उस तरफ जाने की उसके दिल में तलब व तमन्ना पैदा होगी, वरना फिर हम जैसा ही हिसाब है कि हमारी तौबा कभी खालिस हो ही नहीं पाती, इसलिए कि हमारी अब्दियत के अंदर मसाइल हैं, हमारी बंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हम अब्द खुदा होने के साथ साथ अब्द दुनिया भी हैं, दुनिया ने भी हमको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। और ये जुमला मेरे ख़्याल इमाम हुसैन अलैहि सलाम का ही है ना, इन्ना नास अबीदुद दुनिया, कि बेशक इंसान जो है वो दुनिया के ग़ुलाम है, वो उसी हदीस का जुमला है कि और दीन उनके मुंह का मज़ा है, ये उसी हदीस के उसी जुमले हैं कि इन्ना नास अबीदुद दुनिया, अबीद कहते हैं ग़ुलाम को, ठीक है। तो अब्द, जब कोई अब्द खुदा खालिस तौबा करता है तो खुदा की तरफ से उसको क्या चीज़ मिलती है, अहब्बहुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। और ये सीक्वेंस तो देखें, आपको पता है ना, ये मैं पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, लेकिन ज़ाहिर है तज़क्कुर की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, कि हमें बज़ाहिर ये फील होता है कि बहुत सारे मकामात पर, स्पेशली जब दीनदारी की बातें हैं, कि हर चीज़ हमको करना है, आपको ये लगता है ना कि वो खुदा पहले क्यों नहीं मोहब्बत कर लेता, वो हमारे इंतज़ार में है कि पहले हम अब्द बने फिर उसके बाद खालिस तौबा करें तब मोहब्बत करेगा। या जैसे वो सूरह आले इमरान की जो बहुत मशहूर आयत है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो बस मेरी इत्तबा करो, यानी पैगंबर की सीरत पे चलो, युहिब्बुकुम अल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये अल्लाह पहले क्यों नहीं मोहब्बत कर लेता, इतनी सख्त सख्त शरायत लगाई हुई है, यानी कि अल्लाह की मोहब्बत करने के लिए पहले हम खुदा से मोहब्बत करें, और ख़ुदा से मोहब्बत फ़कत दावे की शक्ल में ना रह जाए, इत्तबाए पैगंबर की सूरत में ढले, फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा। तो इसका क्या रीज़न है, इस तरीके से बात करने का रीज़न क्या है, जैने सारी मुसीबत हमारे गले में क्यों डालनी, ज़रा आसान रास्ते रख देता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि खुदा पहले हमको तीन चार बड़ी बड़ी नेमतें दे चुका है, ठीक है। पहले कौन सी नेमत दी, समा बफर फुआद, ठीक है, हमने तुम्हारी माओ के शिकम से तुमको किस हालत में निकाला, जाला लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़ेदा, यानी समाअत दी, बसारत दी और कल्ब दिया, बहुत बुजुर्ग नेमत है। اور اس کے بعد تمہارے ارد گرد پوری آیتیں پھیلا دیں, چاہے آفاق میں یا تمہارے نفوس میں. اس پر بھی بس نہیں کیا, بلکہ کیا کیا اس کے بعد, تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے, کتاب نازل کی, سیکنڈ لیول کی ہدایت. اس پر بھی بس نہیں کیا, تمہارے لیے یہ فیسلٹی رکھی کہ اگر گناہ کرو تو معافی اور مغفرت کے ذریعے سے واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے, تین لیول کی نعمتیں بن مانگے رکھی انسان کے لیے. پہلا سما بصر فؤاد, یعنی وہ کیپیبلٹی ٹو گین نالج اینڈ معرفت, نمبر ون. اس کے بعد یہ چیز مکمل ہے, یعنی اگر انسان واقعا لائق اور قابل ہے تو آیات آفاقی اور انفسی کے ذریعے حق اس کو سمجھ میں آئے گا, جیسے وہ آیت بیان کر رہی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی اگر کسی انسان کا واقعا سمع اور بصر اور فؤاد کے استعمال کرنے کے قابل ہے وہ, اور وہی ہے کہ اس میں اس کو پولیوٹ نہیں کر دیا جھوٹ اور فریب سے, تو آیات آفاقی اور انفسی روشن کر دیں گی کہ حق کیا ہے. لیکن خدا نے اس پہ بس نہیں کیا, اس پر مستضاد نبی پیغمبر اور کتاب. اس پر بھی زیادہ کہ تمہارا رستہ کس سے خراب ہوتا ہے, گناہوں سے خراب ہوتا ہے. اگر گناہ کر لو تو بھی ہم تم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اگر معافی مانگ کے واپس آ جاؤ رستے پہ. تو اب یہ تین عظیم نعمتیں دینے کے بعد خدا ہمارا منتظر ہے. ٹھیک ہے,
محبت اور رحمت کا دو مختلف چیزیں خدا دونوں مختلف چیزیں.
رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کرنا. ٹھیک ہے, محبت کا مطلب ہوتا ہے قربت, اپنا بنا لینا. ٹھیک ہے, نہیں
کیوں,
اس لیے نا کہ انسان کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر, یعنی اب وہی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ہم کو عجیب سی لگیں, کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم پر کسی جگہ عرصہ حیات تنگ ہو جائے, پرابلم میں آ جائیں, اور ہم اب یہ کہیں مثال کے طور پر کہ اب یہاں تو خدا میں کچھ نہیں دے گا, یا ہمیں خدا کچھ نہیں دے سکتا, تو خدا کہہ رہا ہے یہ والی بات نہیں کرو, اس سے مایوس نہیں ہو. کس سے مایوس نہیں ہو؟ رحمت سے. یعنی اس بات سے مایوس نہیں ہو کہ میں تمہاری پرابلم سالو نہیں کر سکتا, کیونکہ رحمت جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کا نام ہے. لیکن خدا ضرورت پوری کرتا ہے محبت و شفقت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی خدا بندوں کے لیے جو بھی کام کرتا ہے وہ لطف اور مہربانی کے ساتھ کرتا ہے. لیکن یہ جو اس محبت کی بات ہو رہی ہے, یہ ایکوائرڈ محبت ہے, یہ حاصل کردہ محبت ہے, اور یہ محبت حقیقتاً قرب الہی ہے. یہ قرب الہی ہے, ٹھیک ہے, یہ خدا کا قرب ہے اس محبت کا معنی. لیکن ایک محبت کے جو جس کے ذریعے سے خدا ہمیں نعمت دے رہا ہے, زندگی کے وسائل دے رہا ہے, تو ان تمام چیزوں میں خدا کا لطف اور کرم اور عنایت اور محبت شامل ہے. بالکل,
گناہ پکڑ نہ کرنا, یہ سب اس کی محبت ہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. پھر یہ الگ سے جو,
لیکن وہی میں بات کر رہا ہوں نا, کہ جیسے یہ بہت آسان ہے سمجھنا, کہ جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کو یہ فرق کیے بغیر کہ کون ان میں سے لائق اور نالائق ہے, آپ سب کے لیے تمام مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں, سب کی ضروریات کو پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی ایک محبت ہے. لیکن آپ کی وہ اولاد جو لائق ہوتی ہے, اس کو آپ کی اسپیشل کنسیڈریشن الگ ملتی ہیں کہ نہیں؟ وہ محبت کا ایک الگ درجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ وہی بات ہے,
پہلی والی رحمت.
ہاں, وہ رحمت کے خانے میں جائے گی. ہاں, یا من یعطی من سألہ.
محبت
नहीं, वो यही बात है ना कि जैसे आप अपनी औलाद से जनरल मोहब्बत करते हैं, इवन बाज़ औलादें खुदा ना खास्ता नालायक भी होती हैं तब भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन लायक औलाद के लिए एक स्पेशल मोहब्बत होती है कि नहीं, जो दूसरों के लिए नहीं होती, और वो मोहब्बत उस औलाद ने एक्वायर की होती है, हासिल की होती है आपसे अपनी नेकी और लायकमंदी की बिना पर। तो इसी तरीके से वो बंदा मोमिन जो अब्दियत के मेयार पर है, जो अपनी तरफ से अपने अमल से खुदा की तरफ मोहब्बत को भेज रहा है, तो वो एक खुदा की मोहब्बत को एक्वायर कर रहा है, उसको खुदा ने कहा अहब्बहुल्लाह कि फिर मैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। ये वो मोहब्बत है, ये उमूमी नहीं है जो रहमत के ज़ुमरे में आ रही है। अच्छा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब खुदा उससे मोहब्बत करता है तो क्या होता है, फ़सतरा अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, उसके ऊपर अपनी सतर डाल देता है, यानी छुपाना पोशीदगी डाल देता है दुनिया और आखिरत में। तो रावी ने पूछा वह कैफ यस्तुरु अलैहि, किस तरीके से अल्लाह उसकी सतर पोशी करता है। قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب, के जो जिस फरिश्ते ने उस बंदे के गुनाहों को लिखा होता है वो फरिश्ता उन गुनाहों को फरामोश कर देता है, भूल जाता है। सुब यूही इला जवारिही उक्तुमी अलैहि ज़ुनूबहु, फिर खुदा जो मलक है उसको फरामोश करने के बाद इंसान के आज़ाओ जवारेह पर वही करता है कि इसको छुपा लो, इसके गुनाहों को पोशीदा कर दो। वयूही इला बिकाइल अर्द उक्तुमी अलैहि, और फिर जिस ज़मीन के जिस टुकड़े पर इंसान ने गुनाह को अंजाम दिया होता है खुदा उन पर वही करता है कि तुम इसको छुपा लो। फ़यल्क़ल्लाहा हीन बिलिक़ाहु यल्क़ाहु व लैसा शैउन यशहदु अलैहि बिशैइन मिन अज़्ज़ुनूब, और फिर वो बंदा जब अल्लाह से मुलाकात करता है तो मुलाकात के मरहले में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो उसके गुनाह पर शहादत दे। अब ये बहुत मज़ेदार बयानात भी हैं, नहीं यानी इसका मतलब क्या है कि अगर वो सूरह काफ वाली जो हमने तफसीर बयान की थी, अगर वो आप लोगों ने फॉलो की हो या याद हो, तो उसमें करीन की भी बात है, उसमें किरामन कातिबीन की भी बात है, उसमें हाफिजीन की भी बात है, रकीबुन अतीद भी है। यानी इस रिवायत से भी ये बात पता चल रही है कि इंसान के हर अमल को कम अज़ कम तीन एजेंट्स प्रिजर्व कर रहे होते हैं या उस पर गवाह बन रहे होते हैं। पहला कौन है, जो रकीब व अतीद हैं, जो शाने पर हैं या इंसान पर आता किए हुए हैं, जो मलक हैं, यानी मलक हमारी नज़रों से ओझल है, एक एजेंसी ऐसी है जो हमारे तमाम कामों को प्रिजर्व कर रही है। उसके बाद दूसरे कौन है, ये भी हमारे सामने मद्देनज़र रहे कि हमारे आज़ाओ जवारे खुदा के नुमाइंदे हैं हमारे ऊपर, और ये चीज़ कुरान करीम ने बड़े क्लियरली इस बात को बयान कर दिया है कि क़यामत में गुनाहगारों के हाथ पैर गवाही देंगे उनके खिलाफ। उसका क्या मतलब हुआ कि गुनाह हाथ पैरों ने नहीं किए थे, वरना वो खुदा की तरफ से गवाह कैसे बन जाते। अगर हाथ पैरों और आज़ाओ जवारे ने गुनाह किए हुए होते तो वो, बल्कि कुरान क्या बता रहा है कि ये तुम्हारा जिस्म हमारा जासूस है, हमारा नुमाइंदा है तुम्हारे ऊपर, ये गुनाह नहीं कर रहा, इससे गुनाह तुम करवा रहे हो और इस पर कोई इल्जाम और जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। सूरह यासीन में भी है, सूरह फुस्सलत में भी है, सूरह फुस्सलत में काफी तफसील से ये बयान कि किस तरीके से। लेकिन ये किन के साथ होगा ये मामला, जो इंतहाई बदबख्त लोग हैं, जो खुदा की बारगाह में जाके भी इनकार करेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो गुनाहगार नहीं थे, हमने तो शिर्क नहीं किया, ہم نے تو یہ سب نہیں، تو پھر خدا ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے ان پر، ٹھیک ہے؟ تو ایک یعنی دوسرے گواہ یہ ہیں، اور تیسری خود یہ زمین ہے کہ جس جگہ پر انسان نے گناہ کیے، زمین کا وہ ٹکڑا انسان کے اعمال و کردار پر گواہ، اور ان سب کے مافوق کون گواہ؟ اللہ اور اللہ کے نمائندے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی خود قرآن میں ہے کہ پیغمبر شاہد شہداء ہیں، انبیاء شہداء ہیں. شہداء کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے معنی میں نہیں ہے، یعنی گواہ، الہی گواہ ہیں یہ تمام حضرات. اس میں دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مطلب خدا نے ہر اس کو پورشن کو کور کر لیا ہے، ہر ڈائریکشن کو کور کر لیا ہے کہ انسان کہیں سے دھوکہ نہ دے سکے یا فریب نہ کر سکے یا جھوٹ نہ بول سکے. لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سے اوپر آ کے سوچنا چاہیے، اور بنیادی طور پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک زندہ حقیقت ہے. اس طریقے سے بات کو سوچنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا ایک سزا اور کٹہرے اور اس کے طور پر دیکھیں، بلکہ بات زیادہ بہتر یہ سمجھ میں آتی ہے ان تمام چیزوں سے کہ پوری کی پوری کائنات ایک زندہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جب نعوذ باللہ، اور میں نے آپ کو سنایا تھا نا علامہ طباطبائی کا ایک جملہ کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں کافی عرصے سے سو نہیں پایا ہوں، کیونکہ جب میں سونے لیٹتا ہوں تو مجھے در و دیوار سے تسبیح کی آواز سنائی دیتی ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے اور میں سو جاؤں. تو یہ والا کنسیپٹ جو ہے نا، یہ قرآن ہم کو زیادہ ڈیپلی سمجھا رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ یہ بیسیکلی توہین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب خود ہمارے اعضاء و جوارے ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں، اگر آپ اس بات کو سمجھیں خدا کی امانت ہیں، خدا کی طرف سے گواہ ہیں، اور ہم اس کو یوز کریں خدا کی معصیت میں، تو اگر یہ یعنی یہاں سے ہماری سوچ کا معیار بلند ہو رہا ہے انفیکٹ، کہ جب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک زندہ حقیقت ہے، میں اس پر اس کو گندا کروں، کہ اگر خدا نے ابھی ان میرے ہاتھ پیروں کو، میرے اعضاء کو میرے اختیار میں دے دیا ہے، اس زمین کو میرے اختیار میں دے دیا ہے، تو میں ان کو نجس کروں. تو اگر میں ان کو زندہ حقیقت کے طور پر سمجھتا ہوں گا تو خود ہماری معرفت اور ہمارے معیار میں بہت بہتری آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ توبہ کے حوالے سے، یعنی کہ اس حدیث میں کہ بنیادی طور سے جو نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ توبہ حقیقتاً فقط اور فقط گناہوں سے معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت خود آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ توبہ کے لیے عبد ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کا خالص ہونے کی ضرورت ہے، اور توبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ توبہ کا نتیجہ ہے محبت خدا، اور محبت خدا کا مطلب یہ ہے کہ انسان انبلیمشڈ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، ٹھیک ہے؟ انبلیمشڈ کہ یعنی کہ جب خدا کی بارگاہ میں لقاء اللہ کے درجے تک انسان جائے تو اگر کوئی اس کے اوپر گواہی دینے والی نہیں ہوگا اس کی غلطیوں کی، تو انسان معصوم ہے. وہ روزے کی اس میں ہے، روزے کی اس میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ صوم میرے لیے ہے اور اس کا
اجر جو ہے وہ
خود، اجزی بہی میں اس کی جزا ہوں،
اس میں خود جزا.
جی انسان بھی دیکھیں، بات یہی ہے کہ اس میں بہرحال چوتھا جو ہے مطلب سب سے بالا تر خدا، تو خدا سے نہیں بھولا نا. لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو ایک دفعہ ہم نے بہت تفصیل سے اس آیت پہ بات کی تھی، سورہ مزمل کی آخری آیت، قرض حسنہ والی، یاد ہے؟ قرض حسنہ والی آیت, میں خیال ہے ان کے گھر, وہ کون ہے فہیم مرچنٹ, ان کے گھر پہ بات ہوئی تھی سورہ مزمل کی آخری آیت پہ. تو اس میں یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے رویہ جو ہے نا بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. سارا کا سارا مال خدا کا ہے, خدا کہتا ہے پلیز مجھے قرضہ دے دو, اور اگر تم نے مجھے کچھ قرضہ دے دیا تو کیا ہوگا, میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا. یعنی ساری زندگی, کون سی زندگی, حیات ابدی. اولئک کانا سعیہم مشکورا, جو آخرت کی نیت سے عمل کرتے ہیں ان کی سعی مشکور ہے, یعنی ہم ان کی سعی اور ایفرٹ کا شکر گزار ہوں گے. اب شکر گزار ہو کے کیا دیں گے, اب یہ ہماری مرضی ہے. اب اس کے بعد یعنی آپ کسی کے مشکور ہو کے اپنا پورا گھر دے دیں, کوئی آپ کو روک تھوڑی رہا ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ جزا دوں گا, بلکہ ہم کیا کریں گے, ان کی سعی کے مشکور ہو جائیں گے. یہ معاملہ کیا ہے خدا نے بندوں سے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ گناہ گناہ, ہاں تو گناہ, اب جیسے ہے نا کہ ہاں اس نے کوئی غلطی کی تھی, اس نے کوئی غلطی کی تھی, اب آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ کتنا کیا ہے, لیکن آپ سب سے اس نے کوئی غلطی کی تھی, اس نے غلطی کی, نہیں کوئی غلطی نہیں کی تھی, اچھا چلو شابش, ٹھیک صحیح. یہ معاملات رکھے ہیں خدا نے. اب یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھا سکیں. یعنی گویا خدا نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے آپ کو کچھ نہیں, ہاں ٹھیک ہے دوسرا کوئی تمہارے اوپر الزام نہ عائد کرے کہ تم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے. کہ یہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں دوسرے کے گناہ لے کے نہیں آنا میرے پاس, یہ والا کام نہیں کرنا. یا اگر جیسے توبہ کی بات ہے, اب میں ایک واقعہ اس میں آپ کو سناؤں, ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے کہ جو آیت اللہ جواد ملکی بیان کرتے ہیں.
جی جب اللہ کے وقت جب انسان اپنا ریفلیکشن دیکھے گا اس میں انسان کو خود وہ چیز نظر آئے.
ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لقاء اللہ کی حقیقت کیا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اس کو قرآن نے بہت زور دے کے اور بڑے بس سے بیان کیا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے, وہ کیا حقیقتاً کیا ہوگا, اور اس کو بھی ہمارے علماء نے اس کتاب میں بھی, علامہ طباطبائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ بہت سارے مسلمان علماء اور مفسرین نے لقاء اللہ والی آیتوں کو بطور مجاز لیا ہے. یعنی مثال کے طور پر اللہ کی بزرگ نعمتوں سے ملاقات لقاء اللہ ہے, بہشت کی عظیم نعمتوں کو پا لینا لقاء اللہ ہے, یا اس مقام محمود پر رسول خدا کو دیکھ لینا لقاء اللہ ہے, تھنگز لائک دیٹ. لیکن عرفا جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اس آئیڈیا کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کو اتنی وضاحت سے اس پر بات کی ہے کہ یہ مجازی نہیں ہے, یہ ایک حقیقی چیز ہے. لیکن اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی کما حقہ کیفیت کو جان لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا جیسے دیکھیں نا, یہ حدیث ہم کو ایک بات بتا رہی ہے نا کہ اگر تمہارے گناہ, تمہارے جو بھی اعمال ہیں وہ تین کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں مثال کے طور پر, ایک کتاب تمہارے رقیب اور عتیب کے پاس ہے جو تم پر نگراں قرین کے پاس ہے, ایک کتاب جو ہے وہ خود تمہارے اعضاء و جوارح, یہ خود ایک کتاب ہے یعنی ہمارے ہاتھ پیر اور ہماری باڈی, اور تیسری کتاب وہ زمین ہے جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان تین کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے تو پھنس جاؤ گے. تو پوری کوشش کرو کہ اس سے, یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک سنت ہے نا کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ میں انتقال کے وقت سے قریب ہو رہا ہوں تو تمام اعزاء اقربا رشتہ دار دوست سب سے جا کے باقاعدہ معذرت، معافی، مغفرت کہ بھائی آپ کے دل میں کوئی بھی رنجش ہے، کوئی بھی میرے لیے قلق ہے، اضطراب ہے، تو معاف کر دیں مجھے. جس کو جس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں اس کو راضی کریں. جو ہمارے مطلب دوستوں میں سے انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کریں، اور طلب و تمنا کریں کہ میں یہ نیکی ان کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ کہ وہ جو بھی میری کوئی زیادتی ان کے حصے میں ہے تو وہ معاف ہو جائے. تو یعنی انسان کو اپنا اکاؤنٹ بہت توجہ کے ساتھ کلین کر کے یہاں سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایسے یہ ہمیں اپنا ایگزٹ. اب یہ بات کہیں تو لوگ ناراض ہو سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنا ایگزٹ پلان کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں 70 سال کا ہو جاؤں گا تب سوچوں گا. ایگزٹ پلان کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں جانا ہے. کسی بندے کے پاس میرا حق تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ میرے مسائل تو نہیں ہیں، کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں نے اپنے اعزاء و اقربا میں کسی کو جو بھی ہے. اب آپ ایون سمجھیں کسی نے زیادتی کر رہا ہے کوئی آپ سے، پھر بھی معافی مانگیں اس سے.
تو آپ نے ابھی جو تین چیزوں کا ذکر
کیا جی،
کہ ان تین اکاؤنٹ سے جو ہے نا اپنے ریکارڈ سارٹ آف کی وائپ آؤٹ کر تو لیکن کسی کے ساتھ اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو وہ چوتھی پارٹی
ہاں ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں، لیکن وہ چیز بھی گھوم پھر کے آتی نہیں تینوں میں ہی ہے، لیکن صحیح ہے آپ اس کو چوتھے اس میں لے لیں. نہیں یعنی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بیسیکلی میں نے یہی بات کہی نا کہ وہ ساری کی ساری چیز ایک منٹ کہ وہ تمام چیزیں پلٹ کے ان تینوں پہ ہی آ رہی ہیں. یہی تو میں نے کہا کہ آپ اسے چوتھے اس میں شامل کر لیں، لیکن وہ پلٹ کے تینوں پہ ہی آ رہا ہے. یعنی کہ ہم یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی پلٹ کے اس پر آ رہا ہے کہ وہ ملک جو آپ کا نام عمل لکھ رہا ہے اس میں موجود ہے. جس عز سے آپ نے کسی دوسرے پر زیادتی کی اس عز کی شکل میں وہ گواہی موجود ہے. جس زمین پر کھڑے ہو کے کسی سے زیادتی کی وہ زمین بطور گواہ موجود ہے. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن جب ہم اس وہ شخص مجھے معاف کر دے گا تو یہ تینوں سے صاف ہو جائے گا. یعنی انسان کا اصل معاملہ تین ریکارڈز میں ہی ہے، تین جگہ پہ ہی معاملہ چل رہا ہے. تو اس حساب سے ہم کو اپنا پورا ایگزٹ پلان کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اور خدا نے ہم کو اتنی زیادہ سہولت دے دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب یہ ادھر تمہارے ریکارڈ میں نہیں مل رہا کچھ. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں ایک بات اور بھی ہے جو اس توبہ نصوح والی روایت سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس پوائنٹ کو ہم کافی مس کر جاتے ہیں، نگلیکٹ کر جاتے ہیں. کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، اور بلکہ میں مسلسل آپ لوگوں سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ زندگی میں حقیقتاً انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، باقی تمام معاملات جو ہیں نا وہ اس کے ماتحت ہیں. تو اگر مثال کے طور پر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر بھی دی تو اس کو وائپ آؤٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمیشہ خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے، خدا کے پاس ہے وہ اختیار. میں اب اس کی ایک مثال آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ بات بھی روشن ہو جائے. اور اس جگہ پر آ کے میری ذاتی رائے میں ہمارا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے. کس جگہ پر؟ کہ ہمارے خدا کے ساتھ معاملات بہت ویک ہیں، اس جگہ پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. جبکہ ہماری وہی جو آیت ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، और उसमें उस जगह पर कि खुदा ये कह रहा है तुम्हारे तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, तमाम मसाइल का हल मेरे पास है। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी को हम राजी नहीं कर सके तो खुदा के पास तो कोई मसला नहीं है कि खुदा उसको हमसे राजी करवा दे रोजे क़यामत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखें दो सूरत हाल है, या वो शख्स अगर खुद जन्नती है और उसको जन्नत मिल गई है तो जन्नत एक इतनी बड़ी नेमत है कि वो उसके बाद किसी दूसरे को जहन्नम में जाते हुए देखना पसंद नहीं करेगा, खुद ही माफ कर देगा। और अगर उसको जन्नत नहीं मिली, वो खुद प्रॉब्लम में है, तो खुदा हमारी तरफ से कुछ भी ऑफर करेगा वो फौरन कबूल कर लेगा उसको। तो सबसे पहले आपको किस बात का ख्याल रखना है, फोरमोस्ट कि आपका खुदा के साथ क्या मामला चल रहा है, हम खुदा के साथ कितने सच्चे हैं, कितने दयानतदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं लाइफ में। देखिए मैं इस बात को आपको समझाता हूं कि तफसीर साफी में कौन सी आयत है, सूरह आले इमरान की 135 है, والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله। کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی فاحش عمل کو انجام دیا یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ذکروا الله, اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا, ذکر الہی نے خدا کو یاد کیا, فاستغفروا لذنوبهم, پھر اس کے بعد استغفار, استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے, طلب مغفرت, مغفرت طلب کی اپنے گناہوں کے لیے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے۔ تفسیر صافی آپ کو یاد ہے نا, تفسیر صافی کون سی تفسیر ہے جس میں انہوں نے یعنی ملا صدرہ کے شاگرد تھے یہ جناب محسن فیض کاشانی, انہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے جس میں ہر آیت کی تفسیر روایتوں سے کی ہے, آئمہ علیہ السلام کے اقوال سے کی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں مجالس صدوق رحمت اللہ علیہ سے, میں پورا تفصیل میں نہیں جاتا ہے کہ معاذ ابن جبل رسول خدا کے صحابی تھے, حضور کی خدمت میں آئے, کہا کہ ایک میں نے خوش صورت خوبصورت جوان کو دیکھا ہے باہر بیٹھا وہ رو رہا ہے اور اس طریقے سے گریا کر رہا ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنے مردہ بیٹے کی میت پر گریا کرتی ہے۔ حضور نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ, معاذ گئے جوان کو لے کر آئے, سلام کیا, حضرت نے جواب دیا, پوچھا پیغمبر اکرم نے کہ کون سی چیز تم کو اس قدر رلا رہی ہے, اس نے کہا کہ میں کیوں گریا نہ کروں کہ میں نے ایسے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں کہ اگر اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں بھی خدا مجھے پکڑ لے تو جہنم سے میرے بچاؤ کی کوئی امید نہیں ہے, یعنی کہ چھوٹے سے حصے پر بھی مؤاخذہ ہو جائے تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو خدا نے فرمایا, رسول خدا نے فرمایا کیا خدا کا شریک قرار دیا ہے, اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مشرک شرک کروں۔ آپ نے پوچھا کیا کسی نفس سے بے گناہ کو قتل کر دیا ہے, اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے خدا معاف کر دے گا۔ کہنے لگا کہ میرے گناہ جو ہیں وہ پہاڑوں سے بزرگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا معاف کر دے گا اگر سات زمین اور آسمان کے برابر بھی ہوں, کہ جو سات زمین اور دریا اور ان سب میں۔ کہنے لگا کہ میرا گناہ اس سے بزرگ تر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ جو کچھ آسمان میں ہے اور ستاروں میں ہے اس کے برابر ہے تب بھی معاف کر دے گا۔ کہنے لگا مجھے اس سے بھی بزرگ تر ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے پھر اس کو غضب کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ کیا تیرا گناہ تیرے پروردگار سے بھی بزرگ ہے؟ تو اس جوان نے اپنے کو زمین پر گرا دیا اور کہا سبحان ربی الاعلی, کوئی چیز میرے رب سے بزرگ تر نہیں ہو سکتی. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کیا رب عظیم نہیں ہے جو ذنب عظیم کی مغفرت کرتا ہے؟ وہ ساکت ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ خبر دو کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو مختصراً کہ اس نے کہا میں کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جا کے قبر کھولی، ایک بہت خوبصورت عورت آئی تو اس کے ساتھ اس نے برا فعل انجام دیا کفن چرانے کے بعد. اور جب وہاں سے وہ چلنے لگا تو اس میت سے آواز آئی کہ وائے برتو از دیان یوم الدین، وائے ہو تجھ پر کہ تو نے مجھے یوم قیامت کے لیے میری میت کو نجس کیا، اور اس قسم کے جملے. تو پھر اس نے کہا کہ میرے جسم پر لرزہ طاری ہوا وہاں سے آیا، اور تب سے وہ اس رونے اور گریے کی حالت میں. یہ جملہ جب اس پیغمبر اکرم نے یہ رودات سنی تو آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا اے فاسق. ابھی آپ اس کو امید دلا رہے تھے، جب اس نے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا اے فاسق، میں ڈرتا ہوں کہ تیری آگ کہیں مجھے بھی نہ جلا دے. مجھے خوف ہے کہ تیری آگ کہیں مجھے بھی نہ جلا دے. اب رسول خدا نے یہ بات کہہ دی تو ختم ہو گیا اس کے لیے، تو سب معاملات ختم ہو گئے. وہ وہاں سے نکلا، شہر سے باہر چلا گیا پہاڑوں میں، چمڑے کا لباس پہنا اس نے، اس کے بعد مطلب کھانا پینا سب ترک کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن سے باندھے اور مناجات میں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ مناجات کافی قابل غور ہے جو نقل کیا، ربی حاز عبد کا بہلول و بین یدئی کا مغلول. اے میرے رب، شاید اس کا نام بہلول تھا، یہ تیرا بندہ بہلول ہے کہ جو اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا. یا ربی انت الذی تعرفنی وزل منی ما تعلم. اے میرے خدا، تو وہ ہے کہ جو جس نے اپنی معرفت مجھے عطا کی ہے، اور تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ اور کیا ذلت آمیز کام سرزد ہوا ہے. یا ربی انی اصبحت من النادمین و اتیت نبیک تائبا فطردنی. اے خدا، میں نے اس حالت میں صبح کی تھی کہ میں نادمین میں سے تھا، میں نادم ہو گیا تھا اپنے گناہ پر، میں تیرے نبی کے پاس آیا تھا تائب ہو کر، فطردنی، انہوں نے ترد مجھے نکال دیا اپنی بارگاہ سے. تیرے پیغمبر نے جو رحمت للعالمین ہے، وہ انہوں نے مجھے اپنے درگاہ سے باہر نکال دیا. وزادنی خوفا، میرے لیے خوف کی زیادتی ہے، میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. فاسألک باسمک وجلالک وعظم سلطانک ان لا تخیب رجائی یا سیدی. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسما کے وسیلے سے، تیرے جلال کے وسیلے سے، تیری عظمت سلطان کے وسیلے سے، کہ میری امید کو مایوس نہیں کرنا. سیدی، ولا تبطل دعائی، نہ میری دعا کو باطل کرنا. ولا تقنطنی من رحمتک، اور نہ مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دینا. 40 دن شب و روز اس کا یہی حال تھا. اور اس حال میں کہ جو حیوانات وحشی تھے اس علاقے کے، وہ تک اس کی حالت کو دیکھ کے گریا کرتے تھے. اس کے بعد جب 40 دن تمام ہو گئے تو اس نے کہا اللہم ما فعلت فی حاجتی، اے خدا تو نے میری درخواست کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ مطلب ایک عجیب چیزیں ہیں جس سے میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اور ہم لوگ جو حقیقتاً سنت اسلامی ہیں، اس سے کتنا دور ہے ہمارا کیریکٹر. یعنی رسول خدا نے جو تربیت دی تھی، جو تعلیم دی تھی، اس کا شمع بھی ہمارے پاس نہیں. اللہم ما فعلت فی حاجتی، اے خدا تو نے میری حاجت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کنت استجبت دعائی وغفرت خطیئتی فاوحی الی نبیک، اگر تو نے میری دعا کو قبول کر لیا، میری خطا کو مغفرت کر دیا، بس اپنے نبی کی طرف وحی کر دے. اب اس کو دیکھیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جواب نہیں آئے گا خدا کا، اپنے نبی کی طرف وحی کر دے. وَإِن لَمْ تَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَلَمْ تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَأَرَدْتَ عُقُوبَتِي، اگر تو نے میری دعا قبول نہیں کی، میرے خطا کی مغفرت نہیں کی، اور مجھے عذاب دینے کا، عقوبت کا ارادہ کر لیا، فَعَجِّلْ بِنَارٍ تُحْرِقُنِي، تو بس جلدی کر آگ کے مجھے جلا دے، ختم کر دے. او عقوبت فی الدنیا تخلقنی وخلصنی من فضیحت یوم القیامہ، تو ایک آگ کو بھیج دے جو مجھے جلا دے، یا دنیا کے عذاب جو مجھے ہلاک کر دے. لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پلیز 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 مجھے آخرت کے عذاب سے نجات دلا دے. دنیا میں میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، آگ میں جلانا ہے، دنیا کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اگر تو نے یہی ارادہ کر لیا ہے تو یہ کر لے. لیکن خلصنی من فضیحت یوم القیامہ، فضیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوائی. یوم قیامت کی رسوائی سے مجھے نجات دے، کہ میں قیامت میں اس حالت میں نہ اٹھوں کہ اس گناہ کا داغ، اس گناہ کے ساتھ میرا نام پکارا جائے. یہ میری درخواست قبول کر لے، میری بات سن لے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر، یعنی جو روایت بتا رہی ہے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر خدا نے پیغمبر اکرم کی طرف یہ آیت نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فاحش کام کیے اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے، اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر اس کے بعد آگے بھی ہے، سورہ آل عمران 133، کہ پھر اس کے بعد وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کام کیے اس پر اصرار نہیں کیا، واقعاً نادم ہوئے، تائب ہوئے. یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جب آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے کوئی اس جوان تائب کے پاس لے جا سکتا ہے؟ معاذ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا کہ وہ فلاں فلاں پہاڑوں میں پھر رہا ہے کہیں. آپ نے اصحاب کو ساتھ لیا، پہاڑوں کے اندر جگہ پہ تشریف لے گئے، اس کی جستجو کی، اس کو دیکھا کس حالت میں کہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں دو پتھروں کے درمیان کھڑا ہے، ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سورج کی دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے، اور پورے چہرے پر آنسو روائیں، اور وہ یہی کہہ رہا ہے، سیدی قد احسنت خلقی و احسنت صورتی فلیت شعری ماذا تريد بی، اف النار تحرقنی ام فی جوارک تسکننی، اے میرے سردار، تو نے میری خلقت کو خوبصورت بنایا، میری صورت کو بہت اچھا بنایا، فلیت شعری، کاش کہ میں جانتا ہوتا کہ تو نے میرے لیے کیا ارادہ کیا ہے، کیا مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے یا اپنے پڑوس میں جگہ دینا چاہتا ہے. اللہم انک قد اکثرت الاحسان الی فانعمت علی، اے خدا، تو نے کثرت سے مجھ پر احسان کیا، بہت ساری نعمتیں عطا کی، فلیت شعری ماذا یکون آخر عمری، کاش کہ مجھے پتا ہو کہ میرا اختتام کس چیز پر ہوگا، کس حالت پر ہوگا. الی الجنت تزفنی ام الی النار تسوقنی، کیا مجھے جنت کی में भेजेगा या मुझे खींच के आग में डाल दिया जाएगा। اللهم ان خطيئتي اعظم من السماوات والارض ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم، کہ خدا بے شک میرا گناہ آسمان اور زمین اور کرسی اور عرش سب سے بزرگ، اتنا بزرگ گناہ میں نے کیا، فلیت شعری تغفر خطیئتی، کاش کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے گا یا قیامت کے دن رسوائی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ پیغمبر اکرم آگے بڑھے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اس کے سر سے مٹی کو جھاڑا اور کہا کہ بشارت ہو تم پر و بہلول، کہ تجھے خدا نے آگ سے آزاد کر دیا، اے بہلول تجھ کو بشارت ہو۔ پھر اپنے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس جوان نے کہ اپنے جس طریقے سے اپنے گناہوں کا تدارک کیا ہے، یہ طریقہ ہے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور مغفرت کا۔ اس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ دیکھیں وہ انسان موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے گناہ کو معاف کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی the most important lesson کہ زندگی میں کس سے اپنے تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ ہر وہ مقام کے جہاں پر کوئی رستہ نہیں ہوتا وہاں پر خدا رستہ بنا سکتا ہے، کوئی راہ نہیں ہوتی لیکن خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے حوالے سے کہ بالکل درست ہے کہ جس سے ہمیں ہر ایک سے معافی مغفرت وہ کرنا، لیکن تمام مسائل کا حل، تمام پرابلمس کا سلوشن، کہ جس کا کوئی سلوشن نظر نہ آئے کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ تو جس طریقے سے کہ اس جوان کی مثال یہاں پہ دی گئی اس واقعے میں کہ اس نے اپنا سب کچھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا اور پوری آنیسٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک بات بالکل صاف ہے نا کہ اگر کسی انسان کو جہنم نظر آ رہی ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے؟ بتائیں، واقعاً اگر کسی کو جہنم دکھ رہی ہے کہ میں تو گیا اس میں، آگ نے مجھے گھیر لیا ہر طرف سے، کہ یعنی ہمیں کہیں سے بھی خدا نہ خواستہ کوئی پتہ چل جائے کہ حملہ ہو گیا، میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہم بیٹھیں گے بیٹھ کے کسی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈشیں گنیں گے۔ تو یہ ہے صداقت، جو میں بات کر رہا تھا نا صداقت کی، کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ آتش جہنم نے مجھے گھیر لیا، میرا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، اینڈ ہی ایکٹڈ ان کمپلیٹ ٹروتھفلنس، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب صرف ایک رستہ ہے، صرف ایک رستہ ہے کہ میں کسی طریقے سے خدا کو راضی کر لوں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ وہ انسان موجود نہیں ہے جس کے ساتھ جاتی بھی کہ اس سے معافی مانگے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تب بھی خدا کی بارگاہ میں در توبہ و مغفرت پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ توبہ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہے جو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، ہماری نظر میں لوگوں کی، دنیا کی پرائم امپورٹنس ہوتی ہے۔ پک کیا ہم نے اس سبق کو،
اس میں صرف یہ سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ،
اور ایک بات اور جو میں بات مکمل کر لوں کہ اب یہ سوال کہ جب پہلے رسول خدا اس کو امید دلا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ وہ گناہ کہ جو ایون کرسی و عرش سے بھی بزرگ تر ہو خدا معاف کر سکتا ہے، تو پھر اس کو نکالا کیوں؟ جب اس نے اپنے گناہ کو بیان کیا تو اس کو نکالا کیوں؟ اب یہ سوال ہے۔
تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہو گئی تھی،
देखिए यहाँ पर
जी? एक ही जगह पे वो लेवल पहुंचा कि एक तो वो बुजुर्ग की परवरदिगार की कि इस पीक के ऊपर है, और जब वो इंसान अपनी बाबा उस पीक तक ले जाएगा तो तब वो खुद रियलाइज करेगा कि इसकी परवरदिगार पॉसिबल है।
देखें यही वो बात है ना कि जो मैं आप लोगों को बहुत जोर दे के समझाता हूँ कि आखिरत का सफर ट्रांसफॉर्मेशन है, आखिरत का सफर नफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। जब उसने वो गुनाह किया तो नफ्स पलीद हो चुका था, उस नफ्स को ट्रांसफॉर्म होके पाक हालत में आना है, और ये काम किसी लफ्ज से नहीं होता कि मैंने माफ कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? और यही वो चीज है जो हमें आखिरत के बारे में नहीं समझाई जाती कि आखिरत में निजात का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने कह दिया मैंने माफ कर दिया, तो खुदा ने जब इतनी देर बाद माफ किया था तो उसी वक्त माफ कर देता। यानी रसूल खुदा के उसको अपने दर से निकालने का किस बात का सबब बना कि उसके अंदर जो तलब थी, क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल काम था, उसको जरा सी भी ढील मिलती ना तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आप कोई भी ओर या मिनरल निकालते हैं तो कुछ चीजें आप केमिकल से साफ कर लेते हैं, कुछ चीजें आप वॉशिंग से साफ कर लेते हैं, कुछ के लिए आपको आग में डालना ही डालना पड़ता है कि जब तक आप उसको मिसाल के तौर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे नहीं तब तक उसकी इम्प्योरिटीज अलग नहीं होंगी, तब तक वो गोल्ड क्लीन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है ना। यहां धोखे में ना रहिएगा कि ये गुनाह मग़फ़िरत का मतलब ये नहीं है कि मैं माफ कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल है आखिरत, कि नफ्स वो बनेगा तो जन्नत मिलेगी। यानी जब हम गुनाह कर रहे हैं, जब हम मासियत कर रहे हैं, तो हमारे नफ्स में एक मनफी तब्दीली आ रही है, उस मनफी तब्दीली को मस्बत में बदलना है तो आखिरत सही होगी, ठीक है। ये कोई मग़फ़िरत इसका नाम नहीं है कि हम वही मनफी के मनफी रहें और हमको कह दिया जाए कि हाँ फलां इमाम ने माफ कर दिया, रसूल ने माफ कर दिया, ऐसी चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती है। बात वाजे भी, तो क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा पैदा हो चुकी थी कि उसको ट्रांसफॉर्म कराने के लिए सीवियर ट्रीटमेंट लाजमी था, इस वजह से जाहिरन रहमतल आलमीन ने भी उसको अपने दर से मायूस कर दिया। हाँ, यानी कि है ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन जैसे जब उसने बयान किया, और उसमें एक जाहिर है कि बहुत ज्यादा लोगों की तरबियत भी तो थी जो साथ बैठे हुए थे, जो तुम इस बात को समझो कि ये इस तरीके से नहीं मग़फ़रत का मतलब है, बल्कि इस जी इस पूरी जी
जो एक पॉइंट और आ रहा है कि जो अदले लाही है अल्लाह की जस्टिस पर, तो वो यहाँ कैसे इन एक्शन है, लाइक मतलब कि जो फेल हुआ है जो भी वो और खातून के साथ या जो भी अंडर थर्ड पार्टी के साथ, तो उसके बिहाफ पे अल्लाह ने माफ किया,
इसलिए कि खुदा के बस में है कि वो हर इंसान को राजी कर ले। यानी खुदा के इख्तियार में है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है कयामत में वो उसको राजी कर ले अपने पास से एक नेमत या उसका मदावा देके। नहीं नहीं, आपने इस पूरे वाकये पे गौर किया, पूरे वाकये पे गौर किया, पहले पैगंबर अकरम ने किन चीजों की उससे माइनस करवाया था,
जो उससे हम आगे चलते हैं, जो मतलब जिन्होंने खानदान रिसालत पे जुल्म किए वो शर्क के तो मुर्तकिब नहीं थे, तो इस्लाम मुसलमान थे, किसी ने किसी तरह से,
یہ موجود ہے. امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص تھا جو رمضان میں کھانا کھا رہا تھا. آپ نے پوچھا تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہنے لگا مجھے پتہ ہے میرے روزہ رکھنے نہیں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جہنمی ہوں. تو اس نے واقعہ سنایا کہ ہارون نے مجھے بھیجا کہ اتنے سادات ہیں, 50 یا 60 سادات ہیں, یہ ہیں, ان کو قتل کر دو, اور میں نے سب کو قتل کر دیا, اور یہ کہ میں اتنے سادات کے قتل کا مرتکب ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اب میری مغفرت نہیں ہونے والی, تو اب میں نماز پڑھوں روزہ رکھوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا تیرے اس گناہ سے بدتر ہے. اگرچہ کہ ایک اصول ہے لیکن یہ ٹوٹلی زیرو نہیں ہے. ایسی توبہ کرتا کون ہے؟ اب مجھے بتائیں کس کو توفیق ہے ایسی توبہ کی؟ اور اس انسان کو توفیق صرف اسی لیے ملی بظاہر کہ اس کی توحید درست تھی. اس نے ہاں یزید کا بھی ہاں ہاں ہاں
جناب زینب نے کہا
ایسے, یعنی کہ اس میں اس واقعے کے اندر نا دو تین باتیں کافی وہ آ رہی ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس انسان کی توحید بہت مضبوط تھی, اس انسان کا عقیدہ بالکل درست تھا. یہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا تھا اپنی ایک جہالت اور اس کی وجہ سے. تو اسی لیے پیغمبر اکرم نے دو چیزوں کی نفی کی, مشرک تو نہیں ہو اور کسی نفس کو حرمت والے نفس کو قتل تو نہیں کیا. اگر یہ دو کام نہیں کیے ہیں تو پھر امید بن سکتی. تو اس کے اندر یہ پری ریکوزٹس ہیں, اور اسی وجہ سے دیکھیں اسی وجہ سے علماء ائمہ علیہ السلام اس بات پر سب سے زیادہ زور کیوں دیتے ہیں کہ اپنی توحید اور اپنی معرفت کو مضبوط رکھو, کیونکہ ہر اندھیرے میں روشنی جلانے والی یہی چیز ہے. زندگی کے ہر اندھیرے میں روشنی یہیں سے ہوتی ہے. آپ کی توحید کی جو معرفت ہے, اور اسی کو ہم شیطان نے نا ہماری نظروں میں سب سے سبک ہلکا اسی کو قرار دے دیا ہے. نہیں اس کو ہلکا ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, یہ سب یوں ہی ہیں, یہ درسی باتیں ہیں فلاں ہیں. جبکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ توحید میدان عمل ہے, توحید زندگی ہے. توحید تو پوری زندگی ہے, یعنی ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے گھر میں باہر ہر جگہ توحید ہے. ہر جگہ ہم کو اپنے عمل سے اگر ہم یہ ثابت کر پا رہے ہیں کہ میں عبد خدا ہوں, اس کا نام توحید ہے. تو یہ بڑے بہت بڑے لیسنز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں موسٹ سب سے زیادہ کس پر دقت کرنی ہے کہ میں خدا کی بندگی میں جتنا خالص ہو سکتا ہوں اتنا خالص ہوں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو میری ہر چیز کو سیدھا کر دے گی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں. اور باقی یقیناً کہ جو بندہ اپنی توحید میں خالص ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا.
یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ بندگی خدا